السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں سیکیورٹی سے منسلک متعدد واقعات میں 3 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں کابل میں اقوام متحدہ کی ایک گاڑی پر کیا جانے والا مولک حملہ بھی شامل ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان چین اقتصادی راہداری سے متعلق امریکہ کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پیدا شدہ ڈیڈ لاک آئینی بحران کی صورت اختیار کر گیا ہے. پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاٹا فاٹا ایکٹ اور ایکشن ان ایڈ آف سول پاور سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ اس وقت بھی حراستی مراکز میں 1000 کے قریب افراد موجود ہیں. یورپی ملک نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی وکیل برائے فائنانس فار ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے 3 روزہ دورے پر پیر کے صبح پاکستان پہنچ گئی ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے بعد اب حکومتی اداروں کے مبینہ منفی رویے اور ان کی طرف سے اطلاعات کی فراہمی میں لیت اللال کی وجہ سے صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. دلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اسپیشل سیل نے آسام کے گوہاٹی سے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو کہ آئی ایس سے متاثر تھے. اسرائیل انسانی حقوق واچ کے کسی نمائندے کو ملک سے نکالنے والا پہلا جمہوری ملک بن رہا ہے. ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز فورسز نے اتوار کے روز مقامی انتخابات میں ایک بھرپور کامیابی حاصل کر لی ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان میں سیکیورٹی سے منسلک متعدد واقعات میں 3 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں کابل میں اقوام متحدہ کی ایک گاڑی پر کیا جانے والا مولک حملہ بھی شامل ہے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کئی عام شہری بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ نے اپنے ایک بیان میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا ہے. اپنے بیان میں اقوام متحدہ نے افغان حکام سے اپیل کی ہے کہ حملے کی تحقیقات کی جائے اور ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. افغان عہدیداروں نے اتوار کے روز بتایا کہ رات گئے وسطی صوبے داکندی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر جنگجو طالبان کے حملے میں 8 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. سینئر صوبائی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس لڑائی میں کم از کم 20 حملہ آور بھی مارے گئے, تاہم طالبان نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. ایک اور واقعے میں مغربی صوبے فرح میں ڈاکٹروں اور رہائشیوں نے بتایا ہے کہ ایک فضائی حملے میں کم از کم 9 عام شہری ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. کابل میں وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ کابل کے مکروریان علاقے میں اقوام متحدہ کی ایک گاڑی پر ایک ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا, جس کی زد میں آ کر ایک غیر ملکی شخص ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے. ترجمان نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی, لیکن مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان چین اقتصادی راہداری سے متعلق امریکہ کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوگا. انہوں نے ملتان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارے قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوگا. جنوبی اور وسط ایشیائی امور سے متعلق امریکہ کی معاون سیکرٹری ایلس ویلز نے دارالحکومت واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ سی پیک کے لیے چین سے لیے گئے قرضوں سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کیونکہ چین اپنے معاہدوں کی شرائط خفیہ رکھتا ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پیدا شدہ ڈیڈ لاک آئینی بحران کی صورت اختیار کر گیا ہے, جس کے باعث الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے دو اراکین کی تقرری لگ بھگ ایک سال سے التوا کا شکار ہے اور اب چیف الیکشن کمشنر کی 5 سال آئینی مدت 6 دسمبر کو ختم ہونے جا رہی ہے. اس ضمن میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے سیکرٹری پارلیمانی امور کو خط بھی لکھا ہے. پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عدالت نے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا. دائر پیٹیشن میں حکومت کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل ہی درست نہیں ہوئی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کاروائی سے روکا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاٹا فاٹا ایکٹ اور ایکشن ان ایٹ آف سول پاور سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت بھی حراستی مراکز میں 1000 کے قریب افراد موجود ہیں. دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملک کے خلاف سرگرمیوں پر کسی کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے, جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس طرح تو کسی کو بھی ملک مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر غیر معینہ مدت تک حراست میں رکھا جائے گا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. یورپی ملک نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی وکیل برائے فائنانس فار ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے 3 روزہ دورے پر پیر کو پاکستان پہنچ گئی ہیں. پاکستان کے خزرکاری خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ملکہ میکسیما اسٹیٹ بینک کے منصوبے مائکرو پیمنٹ گیٹ وے کی افتتاحی تقریب سمیت کئی اجلاسوں میں شرکت کریں گی. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے بعد اب حکومتی اداروں کے مبینہ مرحلے رویے اور ان کی طرف سے اطلاعات کی فراہمی لیت اللال کی وجہ سے صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے آزاد اور غیر جانبدار صحافیوں کو الگ تھلگ کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور دلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اسپیشل سیل نے آسام کے گوہاٹی سے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو کہ آئی ایس سے متاثر تھے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 افراد کا یہ گروہ پہلے آسام میں اور پھر دارالحکومت دہلی میں دہشت گردانہ وارداتیں انجام دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا. ان خبروں کی تفصیل بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. اسرائیل انسانی حقوق واچ کے کسی نمائندے کو ملک سے نکالنے والا پہلا جمہوری ملک بن رہا ہے. اسرائیل اور فلسطین سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر عمر شارکر کو پیر کے روز ملک چھوڑنا ہوگا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے ملک کی اعلی ترین عدالت نے انہیں ملک سے نکالنے کے ایک حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی تھی. ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز فورسز نے اتوار کے روز مقامی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر لی ہے. پبلک براڈکاسٹر آر ٹی ایچ کے کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے امیدواروں نے مقابلے کی نشستوں میں لگ بھگ 90% جیت لی ہیں. اگرچہ بنیادی طور پر یہ علامتی ہے, تاہم یہ ووٹنگ بیجنگ کے لیے ایک حیران کن تنبیہ ہے. چین کے صوبے سنکیانگ میں بیجنگ نے ہزاروں یغور اور دیگر اقلیتی مسلمانوں کو مبینہ طور پر حراستی مراکز میں قید رکھا ہوا ہے, جنہیں چینی حکام تربیتی مراکز قرار دیتے ہیں. اتوار کو دنیا بھر کے 17 ذرائع ابلاغ کے بڑے اداروں نے صحافیوں کی ایک تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم اور آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جمع کی گئی کچھ دستاویزات کو شائع کیا ہے. مشرقی عوامی جمہوریہ کانگو کے شہر بینی نے ناراض رہائشیوں نے پیر کے روز ٹاؤن ہال کو آگ لگا دی. اس سے پہلے مشتبہ باغیوں نے 8 افراد کو ہلاک کیا تھا. اس واقعے سے متاثر رہائشی اس کے بعد بینی کے مضافات میں اقوام متحدہ کے امن قیام کے مشن کی طرف چلے گئے. امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے عراق میں تعینات نیوی آفیسر کے تنازع پر نیوی چیف رچرڈ اسپینسر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. امریکی نیوی سیلر کو داعش کے 17 سالہ نہتی قیدی کو قتل کرنے اور اس کی لاش کے ساتھ تصاویر بنانے کے مقدمے کا سامنا تھا. ایک امریکی وفاقی جج پیر کے روز ایوان کی عدلیہ کمیٹی کی طرف سے دائر کیے جانے والے مقدمے میں فیصلہ سنانے والے ہیں, جس میں وائٹ ہاؤس کے سابق کونسل ڈان میکہن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت میں بیان دیں. امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کیتان جی براؤن جیکسن کا کہنا تھا کہ پیر کے روز دن کے اختتام تک وہ اپنا فیصلہ جاری کریں گی. اور امریکہ کی گلوکارہ اور نغمہ نگار ٹیلر سوئفٹ نے سال کی بہترین گلوکارہ کا امریکن میوزک ایوارڈ جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مائیکل جیکسن کا سب سے زیادہ ایوارڈ جیتنے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاٹا فاٹا ایکٹ اور ایکشن ان ایڈ آف سول پاور سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت بھی حراستی مراکز میں 1,000 کے قریب افراد موجود ہیں. اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں علی رانا.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل انور منصور خان نے کہا کہ حراستی مراکز کیوں قائم کیے گئے, اس پر عدالت کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ زیر حراست لوگ بہت خطرناک ہیں, ملک 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. عدالت کے سامنے سوال صرف حراستی مراکز کی قانونی حیثیت کا ہے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ فاٹا اور پاٹا میں دہشت گرد, کالدن تنظیمیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود رہے, جس پر جسٹس گلزار نے کہا کہ کالدن تنظیموں کے ساتھ حراستی مراکز بھی موجود تھے. انہوں نے استفسار کیا کہ کیا 2008 سے آج تک حراستی مراکز کی قانونی حیثیت چیلنج ہوئی, جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حراستی مراکز کی قانونی حیثیت سے متعلق یہ پہلا کیس ہے. حراستی مراکز سمیت دیگر نکات پر نیا قانون بنایا جا رہا ہے. 3 سے 4 ماہ میں نیا قانون بن کر نافذ ہو جائے گا. اس کیس میں درخواست گزار افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ کسی قانون میں اجازت نہیں کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی عدالتی اجازت کے غیر معینہ مدت تک رکھا جائے.
جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ انڈیفینیٹلی کسی کو رکھ سکتے ہیں. وہ جو نظر بندی کا قانون ہے, وہ تو جو سول ادارے کرتے ہیں وہ تو 3 مہینے کے لیے کرتے ہیں, یا زیادہ زیادہ پھر وہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے 8 مہینے. لیکن یہ کہ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں ملوث ہوتی ہیں, ان کو عدالتوں میں پیش کرنا پڑتا ہے.
جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے قانون فاٹا میں رائج کیا تھا جو اب ختم ہو چکا. فاٹا ختم ہو چکا تو اس میں رائج قانون کیسے برقرار ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فاٹا میں رائج قانون اب صوبائی قوانین بن چکے ہیں. جو نیا قانون ڈرافٹ کر رہا ہوں اس میں سب کچھ شامل کیا گیا ہے. سماعت کے دوران حراست میں نظر ثانی کا معاملہ بھی سامنے آیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ 2011 کے قانون میں سکم حراست کا ریویو نہ ہونا ہے. ایک طرف شہری کے وقار اور دوسری جانب ریاست کی بقا کا سوال ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ نئے قانون میں کسی کو بھی حراست میں رکھنے پر نظر ثانی کی شک نکال دی گئی ہے. وکیل انعام الرحیم کہتے ہیں کہ اس قانون سے انسانی حقوق کی پامالی کا امکان ہے.
آج تک جتنے لوگ انٹرن کیے گئے, کسی کو انٹرنمنٹ آرڈر ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کیا انٹرنمنٹ آرڈر ہے, کس طرح سے بند کیا گیا.
اٹارنی جنرل نے ان حراستی مراکز کے قیام کے حوالے سے عدالت کو ویڈیوز دکھانے کا بھی کہا تھا, تاہم وقت کی کمی کے باعث آج ویڈیوز نہیں دکھائی جا سکی اور کل یہ ویڈیوز عدالت میں پیش کی جائیں گی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پیدا شدہ ڈیڈ لاک آئینی بحران کی صورت اختیار کر گیا ہے, جس کے باعث الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے علی فرقان نے.
چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر سردار رضا نے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے سیکرٹری پارلیمانی امور کو خط لکھا ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمشنر نے حکومت کو باور کرایا ہے کہ ان کی مدت 6 دسمبر کو مکمل ہونے جا رہی ہے, لہٰذا نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اقدامات لیے جائیں. الیکشن کمیشن 4 صوبوں سے 1-1 رکن اور چیف الیکشن کمشنر یعنی 5 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قور دلشاد کہتے ہیں کہ حکومت نے نئے الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور آئندہ ماہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا۔
تو یہ نیا ایک انوکھا ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشن کے بغیر اور ممبروں کے بغیر الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا۔
آئین کی شک 213(2)(a) کے تحت وزیر اعظم کو الیکشن کمشنر یا ممبران کی تعیناتی کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے مشاورت کرنا ہوتی ہے اور اتفاق رائے نہ ہو سکنے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس آئینی بحران کی وجہ بھی یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ آئین میں اس حوالے سے یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کسی نام پر متفق نہ ہو سکے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے دو ارکان کی مدت مکمل ہونے پر پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکنے کے بعد صدر مملکت نے ماہر قانون خالد محمود صدیقی کو سندھ جبکہ محمد منیر کاکڑ کو بلوچستان سے الیکشن کمیشن کا رکن مقرر کیا تھا۔ تاہم چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نے ان دونوں ارکان سے حلف لینے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ ان ارکان کی تعیناتی کے لیے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، جس کے بعد ملک میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جو کہ اب الیکشن کمیشن کو غیر فعال کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے صحافی ایم بی سمرو کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے ذریعے الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی فوری تعیناتی سے یہ آئینی بحران ٹل سکتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں حل کرنے کے فیصلے کے بعد اطلاعات ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو خط لکھ کر ممبران کی تعیناتی کے لیے تجویز کردہ نام بھجوانے کا کہا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
دلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اسپیشل سیل نے آسام کے گوہاٹی سے 3 مشتبہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو کہ آئی ایس سے متاثر تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 افراد کا یہ گروہ پہلے آسام میں اور پھر دارالحکومت دہلی میں دہشت گردانہ وارداتیں انجام دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دلی پولیس کے دعوے کے مطابق گوہاٹی سے گرفتار کیے جانے والے مشتبہ دہشت گردوں کے پاس سے آئی ای ڈی برامد کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کے نام رنجیت علی، اسلام اور جمال بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خفیہ ایجنسیوں سے اطلاعات موصول ہونے کے بعد گزشتہ 2 ہفتے سے پورے گوہاٹی شہر میں تلاشی مہم چلائی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں اسپیشل سیل کی ایک ٹیم کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ دہلی پولیس اسپیشل سیل کے ڈی سی پی پرمود کشواہا کے مطابق مشتبہ دہشت گردوں کو گوپال پاڑا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے دارالحکومت دہلی میں بم دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس سے قبل انہوں نے ریہرسل کے طور پر دودھنوئی راس لیلا میلہ میں ایک بم تقریباً نصب کر دیا تھا۔ انہوں نے آج میلے کے آخری دن دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اسے ناکام کر دیا گیا۔ کشواہا کے مطابق اس سلسلے میں آسام پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے۔ آسام پولیس نے 3 افراد کا 10 کا ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ گوہاٹی ہائی کورٹ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق کے کارکن حافظ رشید احمد چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آسام میں آئی ایس کے سرگرم ہونے کی خبروں کی تردید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 3-4 سال قبل کچھ واقعات پیش آئے تھے، لیکن حالیہ دنوں میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسام کے مسلمان اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سسپیکٹ کر کے ظلم ہراسمنٹ کرتے تھے ان دا نیم آف آئی ایس آئی، لیکن ایکچولی ایسے کوئی آدمی یہاں ابھی تک کچھ لوگوں کا جیل میں وہ کچھ لوگ وہاں پکڑ گیا تھا، وہ ابھی نیا کے اس میں چل رہا ہے۔
پولیس کے مطابق جمال آسام میں ایک آدھار انرولمنٹ سینٹر پر سپروائزر ہے، اسلام ایک ڈرائیور ہے اور رنجیت علی ایک فش ٹریڈنگ کمپنی میں مینیجر ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق یہ 3 ہم جماعت ہیں اور انہیں دہلی میں کچھ لوگوں نے انتہا پسندی کی راہ پر ڈالا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان نے صاف ستھرے اور سرسبز پاکستان انڈیکس کا اجرا کیا ہے۔ کلین اینڈ گرین انڈیکس پاکستان کا اپنا ماحولیاتی معیار ہے، جس کے تحت کسی بھی شہر کو ماحول کے اعتبار سے اسکور دیا جا سکے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 35 برس قبل لاہور میں آب و ہوا اور پانی صاف تھا، لیکن آج ثقافتی شہر میں سانس لینا مشکل ہے۔
یہ دو بالکل مختلف نظریے ہیں، ایک ہے دینی نظریہ اور ایک ہے مٹیریلسٹک۔ یہ جو ذات کے اوپر یہ سب سے زیادہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، جب انسان اپنی ذات کے لیے، جس کو گریڈ کہتے ہیں، ہوس، اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور کھاتے جاتے ہیں, ہم اور امیر ہونا چاہتے ہیں. یہ جو اپنی ذات کی زندگی گزارتے ہیں اس سے نقصان ہوا ہے آج ہماری دنیا کو.
وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ ملک بھر میں فضائی آلودگی پر تشویش کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ لاہور میں اب سانس لینا دشوار ہو گیا ہے. انہوں نے ماحولیات کے لیے کام کو ایک دینی فریضے سے تعبیر کیا. ان کا کہنا تھا کہ آلودگی ایک خاموش قاتل ہے جس کا احساس کئی برسوں بعد ہوتا ہے.
جو انوائرمنٹل موومنٹس ہیں دنیا میں, یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں. جب آپ صفائی کا سوچتے ہیں, یہ تو آپ کو حکم ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے.
ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب ملک بنانے کے لیے وہ پرعزم ہیں. عمران خان نے کہا کہ انتظامیہ منتخب نمائندوں اور نوجوانوں سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو اس ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر صاف اور سرسبز مہم کا حصہ بننا چاہیے.
ہماری گورنمنٹ, اب سے پوری گورنمنٹ کی توجہ ہے اس طرف. ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایلوکیشن بڑھاتے رہیں گے جیسے جیسے گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے.
پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اس مہم کے پہلے مرحلے میں 19 شہروں کو صحت و صفائی ستھرائی کا مقابلہ کروایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس مہم میں اسکولوں اور جامعات کے طلبہ کو شامل کیا جا رہا ہے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان کے بچے ہی اس مہم کو کامیاب بنائیں گے.
اور پاکستان کے اسکول کے بچوں نے پھر جو اس کیمپین چلائی شوکت خانم کی, یہ ہاسپٹل بنتا ہی نہ اگر پاکستان کے اسکول کے بچے نہ شرکت کرتے. تو آج آپ سب نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے, پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے آپ نے سب نے اس پہ شرکت کرنی ہے.
انہوں نے عام شہریوں پر بھی زور دیا کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنائیں. اس موقع پر امین اسلم نے کہا کہ نوجوانوں کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے اور حکومت مہم میں بھرپور حصہ لینے والوں کو انعام سے نوازے گی. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے بعد صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس بارے میں ہمیں سری نگر سے ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اسرائیل انسانی حقوق واچ کے کسی نمائندے کو ملک سے نکالنے والا پہلا جمہوری ملک بن رہا ہے. اسرائیل اور فلسطین سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر عمر شاکر کو پیر کے روز ملک چھوڑنا ہوگا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے ملک کی اعلی ترین عدالت نے انہیں ملک سے نکالنے کے ایک حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی تھی. وائس آف امریکہ کے سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
انسانی حقوق کا گروپ ہیومن رائٹس واچ اور شاکر ملک سے ان کے اخراج کی طویل قانونی جنگ اس جواز کے ساتھ لڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے بائیکاٹ کی کوئی کھلم کھلا اپیل نہیں کی ہے. نیو یارک میں قائم گروپ نے کہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری اور اقتصادی پابندیوں سے متعلق بین الاقوامی بائیکاٹ کی فلسطینی قیادت کی تحریک بی ڈی ایس کی حمایت نہیں کرتا. انسانی حقوق کے گروپ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت روتھ کہتے ہیں,
In fact, Omar's entire time with Human Rights Watch, he has held quite
درحقیقت ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ وابستگی کے اپنے تمام عرصے میں عمر نے تنظیم کے موقف کو واضح طور پر برقرار رکھا ہے اور ہم بی ڈی ایس کی حمایت نہیں کرتے. اس لیے اسرائیلی حکومت کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکی تھی جس میں عمر نے ہیومن رائٹس واچ کے موقف سے انحراف کیا ہو. یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت روت کے. لیکن گروپ کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا چاہیے اور اپنے عرب شہریوں کو وہی حقوق دینے چاہیے جو وہ اسرائیلیوں کو دیتا ہے. 2017 کا ایک اسرائیلی قانون کسی بھی ایسے غیر ملکی کو داخلے, ویزے یا رہائش کی اجازت سے انکار کرتا ہے جو اسرائیل یا اس کے کنٹرول کے کسی علاقے یعنی اسرائیلی بستیوں کے بائیکاٹ کی کوئی کھلم کھلا اپیل کرتا ہے. اس قانون کو اس سال کے شروع میں اسرائیل اور مغربی کنارے میں امریکی قانون سازوں رشیدہ طلیب اور الہان عمر کے داخلے پر پابندی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شاکر کا کہنا ہے کہ اس قانون کو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کھلم کھلا اظہار رائے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
There is nothing special about what's happened in my case. The reality is it comes.
میرے معاملے میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے میں پیش آیا ہے جب اسرائیلی حکومت انسانی حقوق کی وکالت کو دبانے کی دوسری بہت سی کوششیں کر رہی ہے، جن کا آغاز ایسے قوانین سے ہوا جو لوگوں کو اپنی رائے کے پرامن اظہار کی بنا پر ملک میں داخلے کی ممانعت کرتے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی گروپس پر ریاست کو بدنام کرنے کے الزام عائد کیے گئے ہیں اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر تنقید کی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو صرف اپنے انسانی حقوق کی وکالت کی وجہ سے جرائم کے الزامات اور سفری پابندیوں کا سامنا ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے عمر شاکر کے۔ یروشلم میں قائم تنظیم این جی او مانیٹر نے، جو شاکر کے ملک سے اخراج سے متعلق اسرائیل کے حق کا دفاع کر چکی ہے، کہا ہے کہ اس سے انسانی حقوق کے گروپس کی جواب دہی کو فروغ ملتا ہے۔ اس سے وابستہ جیرل سٹائنبرگ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہی پالیسی ہے جو کوئی بھی دوسرا جمہوری ملک رکھتا ہے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دھمکائے اور ایسا کرے۔ اگر وہ آپ کو دھمکانا چاہتا ہے تو اسے اسرائیل سے باہر ایسا کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے یروشلم میں قائم تنظیم این جی او مانیٹر کے جیرل سٹائنبرگ کے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے بہت سے گروپس مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کی ایک عرصے سے جاری اس پالیسی کو پلٹ رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بستیاں بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے بارے میں ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
بچے اس کم قیمت گھروں کے کمپلیکس کو اپنے گھر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور بے یقینی کی اس کیفیت سے بے خبر ہیں جو ان کی زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کے والدین نے، جو کہ افغانستان سے آئے ہوئے پناہ گزین ہیں، عشرے پاکستان میں گزارے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے اس وقت پاکستان آئے تھے جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ جنگ سے فرار کی قیمت انہیں زندگی میں عدم استحکام کی صورت میں ادا کرنی پڑی ہے۔ 1980 کے عشرے میں، جبکہ سوویت افواج جنگ کا دور تھا، ان کا گرم جوش استقبال کیا گیا، لیکن اس کے بعد سے معاملات ایسے ہوتے گئے جن کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ عائشہ تنظیم بتاتی ہیں، دو ایسے پڑوسیوں کے درمیان پھنسے ہوئے جن کے تعلقات ایک دوسرے سے ہمیشہ دوستانہ نہیں رہتے۔ ان پناہ گزینوں کی زندگیاں زیادہ تر اسلام آباد اور کابل کے درمیان کبھی نرم کبھی گرم تعلقات اور مختلف حکومتوں کے ادوار میں بدلتی ہوئی پالیسیوں کی یرغمال بنی ہوئی ہیں۔ جب دو طرفہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، جیسے 5 برس قبل تھے، تو ان کی زندگیاں تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ شاہ بخاری پناہ گزینوں کے نمائندے ہیں، وہ کہتے ہیں،
پولیس کافی تنگ کرتے تھے، گھروں پہ چھاپا مار، رات گھروں پہ چھاپا مارتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے نا کافی تقریباً 5-6 لاکھ۔
پولیس برابر ہمیں ہراساں کرتی رہتی ہے، وہ راتوں میں ہمارے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں۔ 2014 اور 2015 میں 600,000 سے 800,000 لوگ افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنے کاروبار معمولی قیمتوں پر فروخت کیے اور اپنا زیادہ تر مال و متاع یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ جب دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 2017 میں ہوئے، تو چھاپے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک پناہ گزین رقیبہ کہتی ہیں،
Afghanistan is great, but it's at war. There's Taliban and no work. Everyone is sitting at home, nothing to eat.
افغانستان اچھا ہے، لیکن وہ حالت جنگ میں ہے، وہاں طالبان ہے اور کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہے۔ ہر شخص گھر پہ بیٹھا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، حالات واقعی خراب ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جنہوں نے مختصر وقت کے لیے افغانستان جا کر دیکھا، انہوں نے واپس آ کر تشدد اور خلف اشار کی کہانیاں سنائی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی سمیرا واحد بتاتی ہیں،
میں ڈر گئی، میں نے تو نہیں دیکھی تھی نا گھر میں سے، نہیں ہوا، میں نے دادا دادی اور پپو کو لے کر آ گئی۔
سرکاری رویے میں نشے و فراز کے باوجود زیادہ تر پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔
خصوصی عدالت کی طرف سے 19 نومبر کو حکم نامہ جاری۔
پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
خصوصی عدالت کی طرف سے 19 نومبر کو حکم نامہ جاری کیا گیا کہ 28 نومبر کو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کی اور کہا کہ انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر اس کیس کا فیصلہ نہ سنایا جائے۔ سابق صدر کی جانب سے دائر پٹیشن کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی خصوصی عدالت کی طرف سے فیصلہ سنانے کے حکم پر پٹیشن دائر کی ہے، جس میں خصوصی عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہے، لیکن اس کیس میں اس وقت کے وزیر اعظم کے کہنے پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا، لہذا خصوصی عدالت کی تشکیل درست نہیں ہوئی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے اور خصوصی عدالت کا غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم نامہ بھی معطل کیا جائے۔ خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ 19 نومبر کو محفوظ کیا تھا، جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ خصوصی عدالت میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں عدالتی استفسار پر رجسٹرار نے بتایا کہ پرویز مشرف کے وکیل عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں، جس پر جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا تھا کہ آج پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے کے لیے تیسرا موقع دیا تھا، استقاصہ نے تحریری دلائل جمع کرا دیے جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہیں تو تحریری دلائل 26 نومبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ کیس کا فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر میر حاصل بزنجو نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے سرگرم کارکن اور گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان نیشنل پارٹی سے وابستہ ادریس خٹک کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر حاصل بزنجو نے کہا کہ ادریس خٹک کو لاپتہ ہوئے 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور بیماری کے باعث ان کی زندگی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو 13 نومبر کو مبینہ طور پر ان کے گاؤں اکوڑا خٹک سے اسلام آباد آتے ہوئے سوابی کے قریب سے اغوا کیا گیا، جو کہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ادریس خٹک کے ساتھ اغوا ہونے والے ڈرائیور کو 2 روز کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ادریس خٹک سیاسی کارکن اور عالمی ہیں۔
ادریس خٹک خود نیشنل پارٹی کے علاوہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور ایک امریکن این جی اوز جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتا رہا ہے وہ اس کے انچارج بھی رہے ہیں، اور وہ انتہائی ایک ذمہ دار اور پولیٹیکل آدمی ہے۔ ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اٹھانے کے مقاصد کیا ہیں۔
حاصل بزنجو نے ادریس خٹک کے اغوا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لاپتہ کیے جانے والے افراد کا تسلسل قرار دیا اور بتایا کہ ادریس خٹک کے اغوا کا مقدمہ تاحال پولیس کی جانب سے درج نہیں کیا گیا۔
اب ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے کہیں اس کی زندگی نہ چلی جائے۔
ملک کے انسانی حقوق کے سرکردہ رہنماؤں نے بھی ادریس خٹک کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ادریس خٹک کے لاپتہ ہونے پر ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں ان کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادریس خٹک کے حوالے سے حکومتی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ایک عرصے سے سامنے آتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں قائم کمیشن کے مطابق جولائی میں مسنگ پرسنز کی تعداد 6124 تھی۔ ان افراد کی گمشدگی پر مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے بعد صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے آزاد اور غیر جانب دار صحافیوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لیا ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے اس رپورٹ میں۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مواصلاتی سہولیات کو حفظ ماتقدم کے طور پر معطل کیا گیا تھا کیونکہ ان کے بقول شر پسند عناصر فون اور انٹرنیٹ سہولیات کا غلط استعمال کر کے ریاست میں امن امان کو بگاڑنے اور افواہیں پھیلانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اگرچہ یہ پابندیاں وقتاً فوقتاً اٹھائی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل فون سروسز پر ہنوز جاری پابندی کی وجہ سے طالب علموں، ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے، ٹریول ایجنسیوں، ٹریڈ اسٹارٹ اپس، سب سے زیادہ ذرائع ابلاغ، بالخصوص کارکن صحافیوں کو شدید دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر انسانی حقوق اور شہری آزادی کے لیے کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی اداروں اور بعض غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے۔ حال ہی میں امریکی کانگریس کے 6 ممبران نے یہ معاملہ واشنگٹن میں تعینات بھارتی سفیر ہرش وردھن شرنگلا کے ساتھ اٹھایا تھا اور ان سے صورتحال کے بارے میں صحیح جانکاری فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ مواصلاتی بلیک آؤٹ کے نفاذ کے کوئی ایک ہفتہ بعد حکام نے سری نگر کے ایک نجی ہوٹل میں میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا تھا، لیکن اس مرکز پر 200 سے زائد مقامی اور وادی میں موجود غیر مقامی صحافیوں کے لیے صرف 4 ایسے ڈیسک ٹاپس کمپیوٹر دستیاب تھے جو انٹرنیٹ لیز لائن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ سہولیاتی مرکز اب سری نگر میں جموں کشمیر محکمہ اطلاعات کے صدر دفاتر میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انٹرنیٹ کی مقابلتاً بہتر سہولیات دستیاب ہیں۔ اس دوران وادی میں لینڈ لائن اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز بھی بحال کر دی گئیں، لیکن دوسری جانب حکومتی عہدیداروں نے گزشتہ چند ماہ سے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے جس کا مقصد آزاد اور غیر جانبدار صحافت اور صحافیوں کو غیر مؤثر بنانا لگتا ہے۔ مختلف سرکاری اداروں اور عہدیداروں کی طرف سے اطلاعات کی فراہمی نہ کے برابر ہے۔ آزاد صحافیوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے طرح طرح کی دانستہ کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہیں محکمہ اطلاعات کی طرف سے ایکریڈیٹیشن ملی ہوئی ہے۔ انہیں اہم سرکاری تقریبات کو کور کرنے کے لیے مدعو نہیں کیا جاتا ہے اور حکومتی عہدیدار ان کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دینا دور کی بات، ان کے ساتھ فون پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ سرکردہ صحافی گوہر گیلانی کہتے ہیں،
5 اگست کو جو حالات ہوئے اس میں سب سے بڑا مقصد ان کا یہی تھا کہ ایک طرح سے کنسنٹ جو ہے مینوفیکچر کیا جائے۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا ان کے نظریے سے کہ جو نیرٹیوز ہیں، حکایات ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہوں یا مین سٹریم میڈیا ہو، جو بھی آزاد خیال اور جو بھی منصفانہ طریقے سے جو ہر ایک بیلنسڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافی ہیں، ہمارا تاثر بھی یہی ہے کہ ان کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کیونکہ نیرٹیو کو بالکل دلی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسی کاوشیں ہوئی ہیں اور یہ اسی کا ایک شاخصانہ ہے۔
کشمیری صحافیوں کو درپیش اس صورتحال کی وجہ سے ان کے لیے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھانا کس قدر مشکل بن گیا ہے، اس سوال کے جواب میں گوہر گیلانی نے کہا،
بالکل دقت آ رہی ہے۔ آج 110 دن ہے جب انٹرنیٹ کی سہولیات میسر نہیں ہے، اور جتنے بھی کچھ 8-10 کمپیوٹر انہوں نے فیسیلیٹیشن میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر پہ رکھے ہیں، وہاں وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ آپ آج کل اسمارٹ فونز کے ذریعے آج آپ گھر پہ کام کرتے ہیں، آپ موبائل ہو کے کام کر سکتے ہیں۔ جو سارا طبقہ ہے ان کا، صحافیوں کا، ان کو 600 سے زیادہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی ہیں، فری لانسرز بھی ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ ان کو ایک طرح سے بہیو کرنے کے لیے ہے اور ان کو انفارمیشن فلو کو کنٹرول کرنے کی ایک بہت ہی بڑی کوشش ہے۔ یہ ساری جو اقدامات اٹھائے گئے 5 اگست سے لے کر آج تک، ان سب کا مقصد یہی لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انفارمیشن کو کنٹرول کیا جائے اور جو غیر جانبدار صحافی ہیں وہ اپنا کام، اپنی پیشہ ورانہ خدمات اس طرح سے سر انجام نہ دے سکیں جو معمول کے حالات میں وہ دے سکتے تھے۔
بعض بڑے مقامی اخبارات کے قارئین بھی ان کی کارکردگی پر خوش نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے بعد ان اخبارات میں لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی اور انہیں درپیش مسائل کو اجاگر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں بھارتی چینلز کی نشریات بند ہیں، لیکن وہاں بھی جو ڈرامے بن رہے ہیں ان میں خواتین کو عموماً معصوم یا پھر انتہائی سازشی بنا کر ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں کیبل ٹی وی آئے 25 سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا بھارتی کیبل ٹی وی سیریلز کی عورت اور زیادہ روایتی ہوتی گئی۔ دلی سے رتل جوشی نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ جب خواتین کو ڈراموں میں اپنا آپ نظر نہیں آ رہا تو پھر اسکرین پر کچھ بدل کیوں نہیں رہا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ٹیلی ویژن بھارت کے تقریباً 20 کروڑ گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ سال آئی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی وی دیکھنے والوں میں 52% لوگ جی ای سی یعنی جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ چینلز اور سیریلز میں تو خوب اضافہ ہوا ہے، लेकिन हिंदी सीरियल्स की औरतों के किरदार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी सीरियल्स की औरतें या तो साजिशें और ज्यादतियां कर रही हैं, या फिर खुद साजिशों और ज्यादतियों का शिकार हो रही हैं।
इतनी ज्यादा अच्छाई बता देंगे कि मतलब पूरे परिवार को लेके चल रही है, वो सबकी सुन रही है, सबकी वो कर रही है आज के जमाने में। और गलत बताएंगे तो इतनी ज्यादा गलत बता देंगे, मतलब वो महिला ही सब करने वाली है।
घर के रिश्ते बहुत अच्छे दिखाते हैं और कहीं फिर नंद का बहू सास का रिश्ता गलत कर देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता।
नीलम पांडे हिंदी सीरियल्स की डायलॉग राइटर हैं, जवां हैं और सोच भी नए जमाने की रखती हैं। लेकिन इस सोच को जब वो किसी सीरियल में उतारना चाहती हैं, तो अपने हाथ बंधे पाती हैं।
इट इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स, जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके लिए भी ब्रीफ होता है। आपका किरदार जो है वो उतना ही भटक सकता है जितनी उन्होंने एक मापदंड तय करके रखा हुआ है। वो कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती जो सो कॉल्ड एथिकली गलत हो।
टीवी अब छोटे शहरों, गांव और कस्बों के साथ साथ निचले तबकों तक पहुंच रहा है। मकबूलियत का पैमाना टीआरपी जानने के लिए इन इलाकों से भी अब रेटिंग्स जमा की जा रही हैं।
उनके लिए ऐसी औरतें नई तरह की औरतें हैं बिल्कुल, तो उनको भी उनको जानने में, उनको पहचानने में, उनको रोज रोज देखने में मजा आ रहा है। जो सोते समय भी आंख पे पूरा आई लाइनर लगा के और होठों पे लिपस्टिक लगा के और झमाझम नेट की साड़ी पहन के सोती हैं, उठते ही साथ ऐसे लगता है कि बस शादी में जाने वाली हूँ।
फॉर्मूले से बदलकर आगे बढ़ने के लिए अभी इस वक्त रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सीरियल्स इतने पैसे बना नहीं रहे हैं। आधी ऑडियंस भाग रही है डिजिटल मीडियम की तरफ।
नौजवान और पढ़ी लिखी औरतों का एक बड़ा हिस्सा अब टीवी सीरियल से उकता चुका है और नई कहानियां तलाश कर रहा है।
कभी ऐसा लगता है कि मतलब कैसा हो सकता है कि जैसे भी कुछ भी कोई अनहोनी होने वाली है, तो जैसे दिया बुझ जाता है। रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
वेब सीरीज और फिल्म की दुनिया में जो औरतें हम देख रहे हैं बहुत बदल गई हैं, बहुत रियल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है इसे हम में से ही कोई अपनी कहानी कह रहा हो बड़े पर्दे पे, तो हमें लग रहा है कि ये हमारी कहानी है तो हम उनसे जुड़ते चले गए।
वेब सीरीज ने भले ही तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन इन्हें देखने के लिए इंटरनेट की सहूलियत अभी भी टीवी के मुकाबले बहुत कम लोगों के पास है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
पाकिस्तानी टीवी ड्रामा खवातीन के बगैर तस्वीर नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाकिदीन का कहना है कि ये ड्रामे आज की पाकिस्तान औरत की अक्कासी बहुत महदूद अंदाज में कर रहे हैं। स्क्रीन पर औरत उमूमन या तो बस पिस रही होती है या फिर पीस रही होती है, और मर्द के बुरे रवैये के लिए भी अक्सर जिम्मेदार औरत को ही करार दिया जाता है। ये ड्रामे बनाने वाले सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी हैं। तो सवाल यह है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर औरत के किरदार और मकाम के बारे में कैसी राय पुख्ता की जा रही है। पाकिस्तानी नाजरीन स्क्रीन पर नजर आने वाली औरत के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में।
देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया।
डॉक्टर कैसरा अमीन दिन भर क्लिनिक करके शाम के फारिग औकात अक्सर टीवी स्क्रीन के सामने गुजारती हैं। मौजूदा दौर में इन्हें 30 दहाई कबल बनने वाले ड्रामों की शदीद कमी महसूस होती है। जब वो तारीखी किरदारों और मजबूत आसाब की मालिक ख्वातीन की कहानियों पर मबनी ड्रामे देखती थी,
काफी नेगेटिविटी शो की जा रही है टुवर्ड्स विमेन। कैरेक्टर जो है उनके होम ब्रेकर दिखाया जा रहा है और एक ट्रायड दिखाई जा रही है कि जी एक मेल है, एक फीमेल है, या मियां बीवी हैं, थर्ड आती है, घर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और हमेशा यही दिखाया जाता है।
ऊपर रशीदा खाला के बेटे के साथ पीछे लड़ा रही थी।
बाज अफराद के ख्याल में ये ड्रामे इन्हें देखने वाली ख्वातीन पर गहरा असर छोड़ते हैं।
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, जो वो फैशन देखती है ड्रामाज में वो अडॉप्ट करने की कुछ कोशिश करती हैं, और इसी तरह से कुछ बातें होती हैं जो उनके माइंड पे इतना इम्पैक्ट करती हैं कि वो ना चाहते हुए भी बाज़का तो उस तरह से एक्ट करने लग जाती हैं।
गैरतमंद लोग तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में हड्डा फूट के उसमें दफन करते
हैं। कई मौजूआत और किरदारों की मुतनाजा अकासी के बावजूद बहुत से पाकिस्तानी ड्रामे इन दिनों अवाम में खासे मकबूल हुए हैं।
पाकिस्तानी ड्रामेज बहुत अच्छे बन रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं उसमें, और मैं समझती हूँ कि हमें ड्रामों को एज अ ड्रामा लेना चाहिए, उसको आप कोई कैरेक्टर नहीं हमें उसके अंदर अपने आप को फिक्स कर लेना चाहिए।
ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है ना वो हो रहा है, उनमें से रोल्स चूज करें, गलत और सही को पहचाने, कौन गलत कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, उसको गलत ही दिखाना था उन्होंने, वो ड्रामा है, ड्रामे तक रहने दें।
ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈرامے دیکھنے کے بعد بیشتر ناظرین سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں اور ان سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں۔ پاکستان کمیشن برائے حقوق خواتین کی سابقہ چیئرپرسن پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے ان ڈراموں میں خواتین کے کرداروں کو خاصا آڑے ہاتھوں لیا۔
ایجنڈا کیا ہے کہ معاشرے کو خراب عورت کر رہی ہے اور معاشرے کو درست مرد کر رہے ہیں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صرف برائی کیے جائے اور ایک صرف اچھائی کیے جائے۔ کہیں کوئی بڑی بیمار ذہنیت ہے جس کے اندر یہ نشہ پھیل گیا ہے کہ طاقت صرف ایک صنف کا حصہ ہے۔
اچھا نا، بول ایک دفعہ میرے لیے بول۔
ڈراموں میں خواتین کے منفی دقیانوسی کرداروں پر تنقید کرنے والوں کی رائے میں سماجی بہتری کی خاطر خواتین کے مثبت کرداروں کی عکاسی کی زیادہ ضرورت ہے، تاہم ان کرداروں کے خالق اکثر انہیں صرف ایک فرضی کردار کے طور پر لینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز فورسز نے اتوار کے روز مقامی انتخابات میں ایک بھرپور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پبلک براڈکاسٹر آر ٹی ایچ کے کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے امیدواروں نے مقابلے کی نشستوں میں سے لگ بھگ 90% جیت لی ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر یہ علامتی ہے، تاہم یہ ووٹنگ بیجنگ کے لیے ایک حیران کن تنبیہ ہے۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہانگ کانگ کے ڈسٹرکٹ کونسل کے انتخابات میں ووٹنگ کے لیے لوگوں کی ایک ریکارڈ تعداد نے حصہ لیا، اور ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آنے والے نتائج سے جمہوریت نواز فورسز کی ایک بڑے پیمانے کی جیت ظاہر ہوئی ہے۔ ہانگ کانگ کے شہریوں نے اتوار کے روز ووٹ ڈالنے کے لیے شہر بھر میں لمبی لمبی قطاروں میں انتظار کیا۔ ایک ووٹر فیلکس کا کہنا تھا، میں نے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہاں بہت لوگ ہیں۔ اس بار میرا اندازہ ہے کہ مجھے لگ بھگ 40 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ان بیجنگ نواز فورسز کے لیے ایک بڑا علامتی دھچکا ہے جو ہانگ کانگ کی سیاست پر غالب ہیں۔ ٹرانس نیشنل چائنا کنسلٹنگ سے وابستہ ڈیوڈ زوینگ کا کہنا ہے، یہ ایک بھرپور فتح ہے، لوگوں کی توقعات سے کہیں زیادہ، اور میں تو کہوں گا کہ اس سے یہاں ہانگ کانگ میں ایک عظیم جمہوریت کے قیام کے لیے ایک بار پھر ہانگ کانگ کے لوگوں کی 15 یا 20 سال کی مستقل جدوجہد کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ٹرانس نیشنل چائنا کنسلٹنگ سے وابستہ ڈیوڈ زوینگ کے۔ جمہوریت نواز فورسز کو اس وقت ہانگ کانگ کی ضلعی کونسلوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، اگرچہ درحقیقت یہ کونسلیں اختیارات کا بہت کم استعمال کرتی ہیں۔ ڈیوڈ زوینگ کہتے ہیں، لوگوں نے واقعی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور کچھ اختیار لے لیا ہے، لیکن بلا شبہ اسے بیجنگ نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے اب واپس جانا درحقیقت مشکل ہوگا۔ چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے پولیٹیکل سائنٹسٹ مینگوک کہتے ہیں کہ یہ ووٹنگ جمہوریت نواز تحریک کے لیے عوامی حمایت کی ایک واضح علامت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہانگ کانگ کو بین الاقوامی طور پر کہیں بہتر حمایت ملے گی، اور اسے ہانگ کانگ کی حکومت پر احتجاج کے مطالبوں پر رد عمل دینے کے لیے دباؤ میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے پولیٹیکل سائنٹسٹ وینگ کانگ کے۔ بیجنگ ایک عرصے سے زور دے کر کہہ چکا ہے کہ یہاں ہانگ کانگ میں عوام کی ایک خاصی بڑی اکثریت مظاہروں کی مخالفت کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ پرتشدد ہو جاتے ہیں، لیکن اتوار کے انتخابات کے بعد اس جواز کو پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کے بارے میں جو سماعتیں ہوئیں، ان سے ان الزامات کے سلسلے میں کبھی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ صدر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر اپنے ڈیموکریٹک سیاسی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے لیے اصرار کیا۔ لیکن ایسے میں جبکہ قانون ساز سال ختم ہونے سے قبل مواخذے پر متوقع ووٹنگ کے لیے قرارداد تیار کر رہے ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان مواخذے کے بارے میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ نامہ نگار کیتھرین جپسن نے بتایا ہے کہ یہ تحقیقات کس جانب جا رہی ہیں، اور ان کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
پانچ روزہ سماعتوں کے دوران 12 شہادتیں پیش ہوئیں اور ان سماعتوں میں ٹرمپ کی 25 جولائی کی زیلنسکی کو ٹیلی فون کال کے بارے میں ایسے لوگوں نے بیانات دیے جو بذات خود اس کے گواہ تھے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی یورپی امور کی ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر ونمین نے بتایا،
It is improper for the President of the United States to demand a foreign government investigate a U.S. citizen and a political opponent.
امریکہ کے صدر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک غیر ملکی حکومت سے ایک امریکی شہری اور سیاسی مخالف کی تحقیقات کا مطالبہ کریں۔ یہ تھے لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر ونمین۔ گواہ نے قانون سازوں کو بتایا کہ صدر کے ذاتی وکیل روڈولف جولیانی نے یوکرینی عہدیداروں پر تحقیقات کا اعلان کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یورپی یونین میں امریکی سفیر گورڈن سونڈن نے بتایا،
We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani, we would lose a very important opportunity to cement relations between the United States and Ukraine. So we followed the president's orders.
ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مسٹر جولیانی کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کیا تو ہم یوکرین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مضبوط بنانے کا ایک اہم موقع کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ ہم نے صدر کے احکامات پر عمل کیا، لیکن کسی بھی گواہ نے جولیانی کے مطالبات کو براہ راست ٹرمپ سے منسلک نہیں کیا۔ ریپبلکنز کا موقف ہے کہ بدعنوانیوں کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی تشویش کے سبب امداد کے اجرا میں تاخیر ہوئی۔ ایوان انوندکان میں اقلیتی پارٹی کے لیڈر کیون میکارتی کہتے ہیں،
I think the president had more confidence in the change of government inside Ukraine that had been voted on the past. He wanted to be reassured that there were changes made.
میرے خیال میں صدر یوکرین کے اندر حکومت کی تبدیلی پر ماضی پر انحصار سے زیادہ اعتماد رکھتے تھے۔ وہ پھر سے یقین دہانیاں چاہتے تھے کہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جبکہ ایوان انوندگان کی سپیکر پلوسی کا کہنا ہے کہ سماعتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کر کے قابل مواخذہ کارروائی کی ہے۔ ان کے الفاظ،
And when we see a violation of the Constitution, we have no choice but to act. And the evidence is clear that the president has used his office for his own personal gain, and in doing so undermined the national security of the United States by withholding military assistance to the Ukraine to the benefit of the Russian.
جب بھی ہم آئین کی خلاف ورزی دیکھیں تو ہمارے پاس کارروائی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اور ثبوت واضح ہیں کہ صدر نے اپنے منصب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا اور یوں یوکرین کے لیے فوجی امداد روک کر امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے جو روسیوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کب ہوگی یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر کو اب تحقیقات کے معاملات انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف سے اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے تاکہ وہ آرٹیکلز آف امپیچمنٹ یا اس بارے میں قرارداد لکھ سکیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ایک اندازے کے مطابق امریکی عوام نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں 25% زیادہ کچرا پھینکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہواروں کے مہینے میں ہیں جب تھینکس گیونگ، کرسمس اور نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ نیو یارک میں کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے تحت چیزیں ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ریسائیکل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ نیو یارک سالانہ 1.5 کروڑ ٹن سے زیرو ویسٹ کی طرف بڑھ سکے۔ عمران خان جدون کی رپورٹ۔
نیو یارک شہر کے تھیٹرز میں آج کل ایک غیر معمولی قسم کی پرفارمنس جاری ہے۔ شہر کے مرکزی علاقے کے تھیٹرز سے پروڈیوسرز، ایکٹرز اور کپڑوں کے ڈیزائنرز مل کر استعمال شدہ سجاوٹ کا سامان اور کاسٹیومز ایک مقصد کے تحت اکٹھے کر رہے ہیں۔
ہر کوئی اپنے اپنے بچوں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ایسے کپڑے لے کر آ رہا ہے جو وہ اب استعمال نہیں کرتے. ہم سب اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو نئی اشیاء مل جاتی ہے.
اس ٹرالی میں موجود تمام چیزیں ہیری پوٹر اور دی کرسڈ چائلڈ نامی تھیٹر ڈرامے سے سیدھی یہاں آئی ہیں.
ہیری پوٹر کا سامان؟ ہاں میرا خیال ہے کچھ سامان تھا لیکن وہ تو ہاتھوں ہاتھ چلا گیا.
ڈرامہ کمپنی ون آن ون پروڈکشنز یوں تو ایک میوزیکل ڈرامہ پریٹی وومن کی تیاریوں میں مصروف ہے مگر پھر بھی انہوں نے اشیاء کے لین دین کے اس عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے.
ماحولیاتی تبدیلی کے باعث جو کچھ ہو رہا ہے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ چیزیں عطیہ کی جائیں اور ریسائیکل بھی کی جائیں.
سالانہ قریباً 14 ملین یا 1,40,00,000 ٹن کچرا پیدا کرنے والے نیو یارک شہر میں اب کوڑے کی صفائی کی خاطر کوڑے کی چھانٹی اور ریسائیکلنگ ایک بڑی ترجیح بن چکی ہے. نیو یارک میں کچھ افراد حکام کی جانب سے منعقد کیے جانے والے زیرو ویسٹ پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں. پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ایسے لائف سٹائل کے لیے تیار کیا جائے جس میں بڑے پیمانے پر چیزیں ضائع کرنے کے بجائے انہیں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں حکام نے ماحولیاتی اور نفسیاتی ماہرین کو بھی شامل کیا ہے.
چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے. صرف ایک مرتبہ استعمال ہونے والی پانی کی بوتل چھوڑ کر دوبارہ قابل استعمال بوتل لیں، پھر اپنا کافی کپ تبدیل کریں، ٹشو وغیرہ ایسے ہوں جو پھر استعمال ہو سکیں اور مقامی خوراک استعمال کی جائے، گوشت کم کھایا جائے.
نیو یارک میں اس پروگرام کا مقصد سال 2030 تک شہر کو کچرے سے پاک کرنا ہے لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی یہ بڑا شہر توقع کے مطابق نتیجہ پیش نہیں کر پایا. صرف 17% کچرا ریسائیکل ہوتا ہے، یہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے اور حالیہ کچھ سالوں میں اس میں کمی بھی واقع ہوئی ہے لیکن اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، غیر ملکی سیاح تک مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہیلو، مجھے میرا کوٹ نہیں چاہیے، کیا میں اسے یہاں آپ کے پاس چھوڑ سکتی ہوں؟ میں آسٹریلیا سے ہوں اور یہ کوٹ میرے پاس اب بہت عرصے سے ہے. اب وہاں گرمیاں ہیں اور ہم تو وہاں سوئمنگ کر رہے ہیں.
نیو یارک میں ہر کوئی اب اس عمل میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ نیو یارک کو مستقبل میں کچرے سے پاک کیا جائے. نینا وشوانا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اب سنیے ایک بھارتی طالبہ کی کہانی جس نے یہاں امریکہ میں ہائی ٹیک کے شعبے میں اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے. وہ ہے ڈولیکا گوپی سیٹی، جس کا تعلق یوں تو بھارت سے ہے لیکن اسے ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ امریکہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزشتہ 14 سال سے قیام پذیر ہے اور اپنے ذہانت کے بلبوتے پر اپنے نصابی اور پیشہ ورانہ خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا چاہتی ہے. وائس آف امریکہ کی جولی تابو نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. ڈولیکا گوپی سیٹی جب امریکہ آئی تو اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی اور اسی وقت سے اس نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے. اب اس کی عمر 21 سال ہے اور وہ یہاں فیئرفیکس ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی میں بہتر کارکردگی دکھانے والی ایک طالبہ کے طور پر جانی جاتی ہے. وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کر رہی ہے. ڈولیکا گوپی سیٹی کہتی ہے،
مجھے
ٹیکنالوجی سے پیار ہے، مجھے کسی چیز کے پرزوں کو الگ کرنا اور پھر انہیں جوڑنا اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھنا کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ انجینئرنگ کے شعبے میں دلچسپی لی ہے. جارج میسن میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے نئے بیچلر ڈگری پروگرام میں داخلہ مل گیا. یہ پروگرام ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج اور امیزون ویب سروسز کی شراکت سے طلبہ اور طالبات کو شمالی ورجینیا اور دوسری جگہوں پر بہت زیادہ مانگ رکھنے والے کیریئر کے لیے تیار کرتا ہے. اس پروگرام میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بنا پر گوپی سیٹی کو اس بات میں مدد ملی کہ وہ یو ایس اے ٹوڈے میں انٹرنشپ حاصل کر سکے، جس کے لیے اسے پیسوں کی ادائیگی بھی کی گئی. یہ قومی نیوز نیٹ ورک ہے جہاں وہ جز وقتی طور پر کنٹینٹ انجینئرنگ ٹیم کے ساتھ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انجینئر کے طور پر کام کر رہی ہے. میں واقعی شکر گزار ہوں اس لیے کہ اس سرٹیفیکیشن نے یقیناً میرے کیریئر کا رخ بدل دیا ہے. وہ 2005 میں اپنے والدین کے ساتھ H-4 ویزے پر امریکہ آئی تھی. 14 سال بعد جب اس سال وہ 21 سال کی ہوئی تو اسے بھارت واپس جانا پڑا اور پھر F-1 اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ آنا پڑا. ڈولیکا گوپی سیٹی کے الفاظ، مجھے اس ملک میں قانونی طور پر رہنے اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا جس کے تحت میں قانونی طور پر رک سکتی تھی اور واحد راستہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر لیا جائے. گوپی سیٹی ان 10 لاکھ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس میں شامل ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور جن میں سے 20% کا تعلق بھارت سے ہے.
انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے مطابق ویزے کی بے یقینی ان متعدد وجوہات میں شامل ہے جن کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے طالب علم کم تعداد میں اپنی تعلیم کے لیے امریکہ آنے کا انتخاب کر رہے ہیں. کوپی سے
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.